सवाल एक दुआ की दरख्वास्त आई है तो सब उसको, यानी दरख्वास्त जब है तो हम सब के लिए है, हम सब मिल के दुआ कर लेते हैं और आमीन कह देते हैं कि ये जिनकी परेशानी है, पाकिस्तान के कोई हैं और उनके कोई जो भी ताल्लुक़ वाले दुबई में, जिसकी वजह से जो भी परेशानी जिसके यहाँ भी हैं, हम हालात की तफसीलात तो जानते नहीं ना उन अफराद को जानते हैं, लेकिन बहरहाल इतना है कि जिन्होंने भी दुआ की दरख्वास्त की है और उनकी जो भी परेशानी है, जो भी रुकावटें हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, अल्लाह ताला हर तरह की आसानी फरमाए, और जो भी मुश्किलात हैं अल्लाह ताला उन मुश्किलात को आसान फरमा दे, जो रुकावटें हैं दूर फरमा दें, और हर तरह की सहूलतें अल्लाह ताला पैदा फरमा दें, और जो भी इस सिलसिले में उनके लिए रुकावटें डाल रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी, उन रुकावटों के डालने वालों को भी अल्लाह ताला हिदायत अता फरमा कर हर तरह की उनके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए, और उसके अलावा जहाँ जहाँ भी जिसको जो परेशानी है, अल्लाह ताला तमाम की परेशानियाँ, हम सब की परेशानियाँ अल्लाह ताला दूर फरमा दे। सवाल यह है कि क्या यह ज़रूरी है कि इंसान अपने पास जो बिल्लियाँ वगैरह हों उसको हलाल खाना खिलाए? उसूली बात तो यही है कि इंसान जो ख़ुद खा सकता है, जो हलाल खाना है ख़ुद खा सकता है, वो जानवर को खिला सकता है। हराम खाना अगर है तो खिलाना उसूली एतबार से ही लिखते हैं कि खिलाना मना है, लेकिन अगर बाहर रख दिया और जानवर ने आके खा लिया तो फिर जाहिर है कि इंसान खिला नहीं रहा है। लेकिन हमारे यहाँ घरों में जो कि जिस तरह जानवर रखे जाते हैं, तो उसके खाने की जगह भी फिक्स होती है और वहीं खाना रखते हैं और जानवर खुद आके खा लेता है। अपनी हद तक इंसान कोशिश कर ले कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंसान हलाल जानवर की कोई किस्म उसको मिल सकती हो, हलाल हलाल जानवर का खाना जो मिल सकता हो वो ले ले। बास चीज़ें वो होती हैं जिसमें कुछ शुबे की बात होती है, हम अपने हद तक तो उसमें एहतियात कर लेते हैं। मसलन बास चीज़ें हैं जिसमें बास उलमा ने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, कोई हरज नहीं। अब वो देखा जाएगा कि कौन सी इंग्रेडिएंट्स है, क्या है। मसलन मिसाल के तौर पर मैं हम लोगों के खाने के लिए नहीं, लेकिन जानवरों को खिलाने के लिहाज से जेलेटिन के बारे में बाज़ उलमा की राय यह है कि वो उसमें माहियत बदल जाती है और वो असल जिस जानवर से लिया गया है उसमें इतनी ज़्यादा केमिकल चीज़ें डाली जाती हैं कि वो असल माहियत बदल जाती है, बाज़ उलमा की राय है। तो अब जानवरों को खिलाने के लिए हम उस राय पर अमल कर लेंगे, कोई हैरज की बात नहीं है, लेकिन ख़ुद खाने के लिए हम एहतियात करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो देखी जाएंगी कि उसमें क्या चीज़ है। हाँ, असल उसूल ये है कि हलाल खिलाया जाए और खालिस हराम ना खिलाया जाए। अगर मखलूत है, उसमें हलाल असल है और थोड़ा बहुत हराम मिला हुआ है, तो यानी उसको देखा जाएगा कि कौन सी चीज़ है और उसकी गुंजाइश निकल आती है। बहरहाल उस पर मदार है कि वो क्या चीज़ है जो उसमें मिलाई गई है। और सवाल है, सवाल है कि मारिफुल कुरान में लिखा हुआ है, वतम्मत कलिमतु रब्बिक सिदकं व अदला, कि कोई मुश्किल आ जाए तो उसको हल करने के लिए यह आयत, इस आयत की तिलावत बहुत मुजर्रब है। इसे मुश्किल के हल करने के लिए पढ़ना हो तो कितनी तादाद में और कौन से वक्त पढ़ा जाए? बड़ी मुश्किल आ जाए तो क्या अमल करें? मुश्किल के भी अलग अलग अकसाम हैं कि वो मुश्किल किस किस्म की है, अलग अलग। मसलन एक जिस्मानी बीमारी की मुश्किलात होती हैं, एक जिन्नात के असरात की मुश्किलात होती हैं, या सहर की मुश्किलात होती हैं, या मुश्किलात की भी अलग अलग अकसाम हैं। उसके लिहाज से चूँकि हर चीज़ की चूँकि مشکلات کی قسمیں مختلف ہیں، کبھی انسانوں کی طرف سے کوئی رکاوٹیں مشکلات ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے کے اعتبار سے ہوتی ہیں، تو یہ چونکہ مشکلات کی بھی الگ الگ اقسام ہیں۔ آواز آ رہی ہو تو اچھا ہے۔ تو مشکلات کی بھی چونکہ اقسام ہیں، اس کے لحاظ سے وہ مختلف آیاتوں کے مختلف چونکہ تاثیر ہوا کرتی ہے۔ یہ آیت جو تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، اس کو یہ کہ انسان کثرت سے پڑھتا رہے اور مختلف اوقات میں پڑھتا رہے، کثرت سے پڑھتا رہے، کم از کم اتنا کر لے کہ 300 یا 500 مرتبہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ بہت سی مشکلات سے نجات مل جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا داری، ریاکاری اور حسد منکر میں داخل شامل ہے؟ دنیا داری اصل میں کیا ہے اس کی تعین کرنا مشکل ہے۔ دنیا داری میں انسان جائز حدود میں رہتے ہوئے منکر نہیں ہے، جائز حدود میں دنیا کو رکھنے کی اجازت ہے، تو جائز حدود میں انسان اگر دنیا داری رکھتا ہے تو وہ منکر میں شامل نہیں ہے۔ ریاکاری وہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، تو کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا کہ منکر ہے یا نہیں ہے، بہرحال ہے تو منکر، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ منکر ہے، لیکن اور یعنی گناہ ہے، لیکن اپنے بارے میں انسان یہ گمان کر سکتا ہے کہ میرے اندر ریا موجود ہے، دوسروں کے بارے میں ایسی کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ حسد، ہاں بالکل، ریاکاری اور حسد جو گناہ ہے وہ تو منکر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا بیان سنتے وقت زبان سے بھی کلمہ وغیرہ پڑھتے رہیں یا صرف سننا ہی عبادت ہے، ساتھ ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس وجہ سے کہ انسان اگر کوئی بات سنتے ہوئے جب پڑھتا رہتا ہے، سنتے ہوئے جب پڑھتا رہتا ہے تو دھیان تقسیم ہو جاتا ہے۔ پہلے بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ انسان ایک وقت میں ایک ہی چیز پہ دھیان دے سکتا ہے، تو اگر پڑھنے پہ دھیان دے گا تو سننے پہ نہیں ہوگا، سننے پہ دھیان دے گا تو پڑھنے پہ نہیں ہو پورا طرح نہیں ہوگا، تو ایک چیز انسان پوری توجہ سے کرے بہتر ہے بجائے اس کے کہ دو کام ادھورے کرتا رہے۔ تو اس لیے جب دینی بات انسان سن رہا ہو تو پورے دھیان سے سنتا رہے تاکہ وہ چیزیں یاد ہوتی رہیں ساتھ ساتھ میں۔ اچھا، کسی نے عربی میں میسج کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی وی آئی پی ہیں، اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہماری جو دعائیں ہیں ان میں بھی شامل کرے، ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کرے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی ہر خیر عطا فرمائے۔ سوال یہ کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کسی سے کبھی کچھ نہیں مانگنا چاہیے، اگر حرام یا ربا سے بچنے کے لیے مانگا جائے۔ اچھا، یہ بات صحیح ہے کہ کسی سے کچھ نہیں مانگنا چاہیے، لیکن اس میں بھی کون ہے، کس کو کہا جا رہا ہے، اس میں مختلف صورتیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے ذمے کوئی کسی کے پیسوں کی ذمہ داری لے لی ہے، تحمل تو حمالتن، کسی کے پیسوں کی ذمہ داری میں نے اپنے اوپر لے لی ہے، تو مجھے اب ضرورت ہے پیسوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگنے کی اجازت صرف 3 لوگوں کے ہے، اور ان میں ایک وہ شخص ہے جس نے تحمل حمالتن، جس نے کسی کے ذمہ داری لے لی ہوں۔ بہرحال کبھی ہوتا ہے کہ انسان، اچھا ٹھیک ہے تم لوگوں میں لڑائی جھگڑا ہے، اچھا ایسا کرو میں تمہیں اتنی رقم دے دوں گا، اور میری تم، یہ اچھا ٹھیک ہے آپس میں تم لوگ اپنا معاملہ ٹھیک کر لو، تو یہ ذمہ داری اپنے اوپر انسان نے لے لی، تو اس طرح کی ذمہ داری لینے سے، یا اس طرح کی کوئی اور ذمہ داری انسان پر آ جائے جب انسان کو مجبوری پیش آ جاتی ہے، تو مانگنے کی اجازت ہے۔ یعنی اس کا ہم خلاصے کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا جیسے سوال کے اندر یہ ہے کہ مثلا کسی کے ذمے حرام یا ربا سے بچنا چاہے، مطلب یہ ہے کہ اب انسان پر قرض وغیرہ اتنا لازم ہو گیا کہ اپنا گزارا کرنا مشکل ہو. ایک تو ہوتا ہے کہ انسان مزید سہولت کے لیے جمع کرنا چاہتا ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. اپنا گزارا جو عام ضرورت کا گزارا ہے, کھانے پینے وغیرہ کا, اپنا اپنے گھر والوں کا, اتنی مقدار بھی نہ ہو تو پھر انسان کو مانگنے کی اجازت ہے. یا پھر انسان ادھار اور قرض کے طور پر کسی سے مانگ لے اتنی مقدار کہ جتنا انسان ادا بھی کر سکتا ہو اور وقت پر ادا کر دے. یہ ہے کہ اچھا وہ مجھے معلوم نہیں کہ کون سا سوال تھا جس کو دہرانے کا ہے, لیکن بہرحال میں ریکارڈنگ ڈال دوں گا تو اس میں سے پھر سن لیا جائے, تاکہ اب مجھے پتہ نہیں وہ کون سا سوال تھا جس میں آواز کٹ گئی تھی اور آواز پوری طرح نہیں آئی تھی. ایک اور سوال ہے جو آج کل بہت زیادہ مشہور ہو رہا ہے, سوال کہ خنزیر کا دل یا خنزیر کے اعضاء انسان میں لگائے جا سکتے ہیں یا نہیں لگائے جا سکتے. ظاہر ہے کہ خنزیر کو ناپاک جانور کہا گیا ہے, اس کے دوسرے جانور تو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال وغیرہ یہ سب چیزیں پاک بھی ہو جاتی ہیں, خنزیر اپنے تمام اجزاء کے ساتھ ناپاک ہے اور شریعت کی اس میں بہت سی حکمتیں ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ اصل کے اعتبار سے تو جائز نہیں ہے. باقی یہ دیکھا جاتا ہے جب بھی کوئی معاملہ مشکل ہوتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ اور حل موجود ہے یا نہیں ہے, اس کا علاج کوئی اور قسم کا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے, وہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. وہ ایک طبی یعنی اطباء سے متعلق وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اچھا اس کا اور کوئی آلٹرنیٹ موجود ہے یا نہیں ہے, ایک متبادل کوئی چیز موجود ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انسان ایک مسلمان اپنے بارے میں یہ مشکل سے برداشت کرے گا کہ ایک ناپاک چیز اور ناپاک جانور کا ایک ناپاک جسم میرے اندر لگایا جائے اور وہ مستقل انسان کے اندر رہے, تو ظاہر ہے وہ بالکل کوئی اخیری حد کوئی سی چیز کی ہو تو الگ بات ہے, ورنہ اصل کے اعتبار سے تو یہ جائز نہیں ہے کہ انسان خنزیر کے اجزاء اپنے اندر لگائے. اور ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے اور چیزیں مل جاتی ہیں, اس چیز کو انسان جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کرے گا. ایک اور سوال ہے, عشاء کے بعد سونے سے پہلے جو دو رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں تو کیا اس کے بدلے میں قضا نماز پڑھ لیں؟ کسی کے ذمے قضا نمازیں اگر زیادہ باقی ہیں, اس کو اگر یہ خیال ہے کہ میں قضا نمازیں بھی پوری کر لوں گا اور ساتھ ساتھ میں نفل بھی پڑھ لیتا ہوں تو پھر اس کے لیے ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے اور کئی سالوں سے اس کو یہ تجربہ بھی ہو رہا ہے کہ قضا نمازیں میری رہ رہی ہیں اور نوافل میں پڑھتا جا رہا ہوں, تو ایسے شخص نوافل روک دے, قضا پہلے پوری کر لے. بہرحال اصل چیز یہ ہے کہ پہلے قضا ہوں, نفل نمازیں کا درجہ بعد میں آتا ہے, قضا نمازوں سے انسان فارغ ہو جائے پھر نوافل شروع کر دے. لیکن اگر دونوں کام انسان ساتھ ساتھ کرتا رہے, کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ اچھا قضا نمازیں تو چل ہی رہی ہیں ایک ترتیب کے ساتھ کہ روزانہ اتنی نمازیں قضا کرنی ہے وہ کر لے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر نفل نماز بھی زائد وقت میں نفل نماز بھی پڑھ لے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ ایک اہم سوال ہے اور یہ سوال تفصیل چاہتا ہے, انشاءاللہ کسی وقت اس کو تفصیل سے ہم پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 11 کیوں تھی. عام مردوں کے لیے اگر 4 کی اجازت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 11 کیوں تھیں؟ یہ سوال ایسا نہیں ہے کہ ایک دو منٹ میں مختصر اس کا جواب ہے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کبھی مختصر جواب میں مزید سوالات ذہن میں آ جائیں, اس کو پوری طرح سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو اچھی طرح ذہن میں یعنی بٹھانے کی ضرورت ہے کہ کیا صورتحال تھی. بس میں اتنا بہت مختصر, چونکہ ابھی سوال رہ جاتا ہے تو کبھی رہ جاتا ہے, تفصیل کا موقع کبھی آتا ہے یا نہیں آتا, اس لیے ایک بات اتنی میں بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح جو ہوا تھا وہ اس وقت ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر نبوت سے بہت پہلے کی بات ہے 25 سال کی تقریباً عمر تھی, اور پہلا نکاح اس وقت آپ چاہتے تو کسی سے بھی, یعنی وہ اصل وقت تھا جب کوئی شخص اپنے نکاح کا شوق اور شادی کا شوق اگر پورا کرنا چاہتا تھا تو وہ اصل جوانی کا وقت تھا، کوئی شریعت کا حکم بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت پہلا نکاح ہوا تو 40 سالہ ایک بیوہ عورت جن صاحب اولاد تھیں ان سے ہوا تھا۔ پھر دوسرا نکاح کب ہوا تھا؟ نبوت کے بعد، نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نکاح ہوا۔ اور پھر بہرحال اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نکاح جب ہوئے تھے تو اس کے بعد پانچواں نکاح، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ پانچواں جو نکاح ہوا تھا وہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ اس وقت تک 4 تھیں اور پانچویں جو تھیں ازواج مطہرات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی 4 ہوتے ہوئے جو پانچویں آئی تھیں وہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ سورہ احزاب میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہتے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا نہیں چاہتے تھے، من جانب اللہ حکم آیا کہ یہ نکاح آپ کو کرنا ہے، اور قرآن نے بلکہ ان کے بارے میں فرمایا زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح کرا دیا، ہم نے آپ کا نکاح کرا دیا۔ تو نکاح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا نہیں، من جانب اللہ حکم آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ حکم الہی کو پورا کرنا تھا، اور اس نکاح کے ذریعے سے ایک قدیم رسم وہ توڑنی تھی، وہ یہ ہے کہ اپنے متبنہ بیٹے جس کو اپنا انسان بیٹا بنا لیتا تھا اس زمانے میں، کہ جو اپنا بیٹا نہیں ہے، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بیٹا انہوں نے بنا لیا تھا، تو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پہلے ان کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر اس زمانے کی ایک رسم یہ تھی کہ اپنے متبنہ بیٹے کی بیوی کو بھی بہو سمجھتے تھے، اپنے متبنہ بیٹے کی بیوی کو بھی بہو سمجھا جاتا تھا، اور بہو سے نکاح حرام سمجھا جاتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کو زینب بنت جحش سے اب نکاح، اس لیے کہ زید بن حارثہ نے جب ان کو طلاق دے دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متمنا بیٹے تھے، تو گویا کہ لوگوں کے لحاظ سے آپ کی بہو تھی، حالانکہ بہو نہیں تھی، لوگوں کے لحاظ سے یہ بہو تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس رسم کو توڑوانا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ نہیں، یہ نکاح آپ کو کرنا ہوگا، آپ یہ نکاح کریں گے تو عملی طور پر اس رسم کو آپ توڑیں گے کہ زید بن حارثہ جو آپ کے بیٹے سمجھے جاتے تھے ان کی بیوی لوگ سمجھتے ہیں آپ کی بہو ہیں، آپ ان سے نکاح کر کے دکھا دیں کہ آپ کی بہو نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے حلال ہیں۔ خیر یہ تو ایک مثال ہے، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اس میں ہر نکاح میں کوئی نہ کوئی فوائد اس سے متعلق تھے، اور جو بھی ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا۔ ایک ایک بیوی کے نکاح سے، ایک ایک زوجہ مطہرہ کے نکاح سے کتنے دینی اعتبار سے کتنے فوائد متعلق ہوئے، مختلف خاندانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑ ہوا، ہر ایک نے یہ سوچا کہ یہ ہمارے، ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے نبی ہیں اور ہمارے ساتھ ان کا خاندانی تعلق ہے، اس بنا پر کتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ یہ اختصار ہے، باقی تفصیل انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو بات کریں گے انشاءاللہ۔ بہت اہم بات ہے یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر ہمارے اس سلسلے میں شامل ہو جاتی، خود میری بہت خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خود بھی مطالعہ کروں اور اس کا تذکرہ بھی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کیا جائے، لیکن ابھی تو ہمارے 2 دن ہیں وہی پورے ہو رہے ہیں، جو کہ الحمدللہ غنیمت ہے کہ ایک تفسیر کا ایک حدیث کا یہ سلسلہ تو ابھی رکھتے ہیں، ان میں سے تو کوئی روک نہیں سکتے۔ اگر آگے رمضان کے قریب یا رمضان کے وقت کوئی موقع ہوا تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے، سیرت کے لیے بھی کچھ وقت انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ مقرر کر لیں۔ آج یہیں تک رکھتے ہیں، اگر مزید کسی کے سوالات ہوں تو پھر آئندہ انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آج انٹرنیٹ بھی بار بار کٹ رہا ہے، میرا خیال ہے سننے والوں کو بھی مشکلات ہو رہی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔